شروع کرا تھا تو پورے لوگا میں تو اپنے تقریر میں رہوں گا، پورے لوگا جو ہے کس کے بات کے چکر میں رہ جائیں گے، ہے نا؟ اس کا لحاظ رکھنا. مثالیں ویسے بہت ساری ہیں لیکن اس وقت میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ بات لمبی ہو، وہی مضمون بھی تبدیل ہو جائے گی. ایسے ہی ایک دوسری بات جو مضمون سے ہٹ کر ہے وہ یہ ہے کہ بھائی مجمع میں ہم لوگ موجود ہوتے ہیں، اس میں کچھ چھینک آ رہی ہے، پوری کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اسے روکیں یا کم از کم چہرے کو ڈھانک لیں، منہ کو بند کر لیں، آواز کو ذرا پست کر دیں. ایک صاحب کو تو گرفتار کر لیا گیا تھا چھینک کی بنیاد، وہ 9/11 کے بعد میں دہشت اس درجے پھیل گئی تھی لوگوں میں کہ ٹوپی لوگوں کو بم دکھائی دے، داڑھی آدمیوں کو توپ دکھائی دے. توپ وہ سوب نہیں، وہ توپ. کوئی مسلمان کے ہاتھ میں بیگ موجود ہے تو بازو والا پرانے لگتا تھا کہ ہاں اس میں بم تو نہیں، میرے سے پوچھو تو بولوں گا. وہ زمانے میں ایک صاحب ہوائی جہاز کے سفر میں گئے، ان کو چھینک اتنی زور سے آتی ہے ابھی بھی، یا نہیں ہے اللہ کا شکر ہے آپ لوگوں کی نیند میں خلل نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہو رہے آپ لوگ، ابھی بھی ان کو چھینک اتنی زور سے آتی ہے کہ بچے اچھل پڑتے ہیں. اس مجمع میں ہوتے ہیں ان کی چھینک کے نتیجے میں ہر آدمی تشویش میں پڑ جاتا ہے کہ اس قدر کرخت آواز کیسی ہے. وہ بیچارے اس سے پریشان ہو کے ڈاکٹر کے پاس میں جا کے علاج کرنے کے سلسلے میں انہوں نے بات کی، تو اس نے تحقیق کرنے کے بعد میں یہ کہا کہ اگر آپ نے چھینک کو روکا تو آپ کے دل کی حرکت بند ہو جانے کا ڈر، اس وجہ سے آپ کو تو کرنا ہی ہے. اتنی سب چھینک. وہ حیدرآباد سے بمبئی ہوائی جہاز میں گئے تو ان کو آگے چھینک بیچ میں، ہوائی جہاز میں چھینک آ گئی تو فوراً ہی پورا جہاز کا عملہ متحرک ہو، فوراً حل کیا ہے لوگ، کیا ہوا کیا ہوا، کیا تکلیف ہے آپ کو، کیا پریشانی ہے. انہوں نے کچھ نہیں بولے، کچھ نہیں، انہوں کو یقین نہیں آیا. ڈاکٹر کو بلا بھیجے، ڈاکٹر فوراً آیا، جہازوں میں ڈاکٹر موجود، اس نے آلے سے چیک کیا، یہ کیا وہ کیا کہ نہیں، اس لیے خاص کرا بھی، پھر بھی اطمینان نہیں ہوا. تو جہاز پہنچنے سے پہلے پہلے پولیس تیار ہے ان کے لیے، ان کو پکڑے اور پولیس لے لے کے چلے گئی، ان کی تفتیش کری، تحقیق کری، سب کچھ ہوا، اطمینان نہیں ہوا تو فون کرے، ان کا بایو ڈاٹا لیے، ان کے گھر کا نمبر لیے، کون ہے کیا ہے، بات کرنے سے متعلق بات کرا تو میں چلیے بولے تو وہیں کے جو ہوش ہوتا ہے ایئرپورٹ میں اس کے پاس میں لے لیے، تو ادھر ایک دو پولیس ادھر ایک دو پولیس چلے جا رہے ہوں، لائن زیادہ تھی بات کرنے والوں سے متعلق. اب وہ بھی کھڑے ہوئے، ان کے بازو میں پولیس ٹھہری ہوئی، عین اس حالت میں ان کو پھر چھینک آتی. اب پولیس والوں کو یقین ہوا کہ اس کو یہ ایک نارمل چھینک ہے اس کی، اس کے بعد کہیں جا کے چھٹکارا ملا. کبھی کبھی چھینک اتنی بڑی سخت آتی ہے تو لوگوں کو تشویش ہو جاتی ہے، اس وقت سے حکم کیا ہے، آواز کو ذرا پست کرو، منہ پر کوئی کپڑا وپڑا رکھ لو، چہرے پر کوئی چیز ڈال لو. اسی طریقے سے کبھی کسی کو ڈکار آ جاتی ہے تو بھائی آواز خیال رکھیں، اس بات کا کہ اس سے بس آواز ہو احتیاط رکھی جائے اس میں، کہ مجمع میں انتشار نہ ہو، تشویش نہ ہو اور طبیعتوں پر گرانی نہ ہو، اس سے خاص اور خیال رکھنا چاہیے. تمدنی جو آداب ہیں اجتماعی زندگی یہ بہت زیادہ ہیں، بہت خیال رکھنا. اسی طریقے سے کبھی کبھی کوئی بات بولنے میں بھی کافی احتیاط کرنا، ہم لوگوں کو بعض الفاظ بھی نہیں آتے. ایک لفظ ہے جماہی، جس کو جمائی جمائی بولتے ہیں، اور ایک لفظ اور ہے جمائی، جمائی جمائی بولتے ہیں، داماد کو بولتے ہیں. جمائی جو خاص قسم کی حالت کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی کا منہ کھلتا ہے. ایک مولوی صاحب تقریر میں بولے رہتے ہیں کہ جمائی آئے استغفر اللہ بولا، تو صاحب سنے، سننے کے بعد میں گھر کو گئے، گھر میں تھے، جمائی آیا دونوں استغفر اللہ اور جھگڑا شروع ہو گیا. کیا سمجھ کے بولے آپ کے میں بولنے میں تھوڑی سی احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں استعمال کریں بہرحال جو کمیاں محسوس ہوتی رہتی ہیں وقتاً فوقتاً اصلاح کے مقصد سے سنائی جاتی ہے. رکھا جائے کہ خصوصیت سے مجھے جو بات عرض کرنے کا خیال آیا ہے کہ قرآن پاک کے آغاز و اختتام سے متعلق خاص طور سے لحاظ رکھ کہاں سے بات شروع کر رہے ہیں آپ, کہاں سے ختم کر رہے ہیں. معزز دوستو جو گفتگو آپ کے سامنے کی جا رہی ہے آیت البر کی کے ذیل میں, ان میں آج النبیین کا لفظ ہے. نبیین نبی کی جمع ہے, دو قسم کی جمعیں آتی ہیں نبی کی, ایک نبیین نبیون اور دوسرے انبیاء, دونوں آتے اللہ کی جانب سے خبر دینے والوں کو نبی کہتے ہیں, اور اللہ کے نشانوں کے پاس سے وقتاً فوقتاً جن کے پاس پیغام آتا ہے قانون زندگی کی حیثیت سے, ہدایات کرتی ہیں جن کے پاس میں, ان کو رسول کہتے ہیں. نبی اور رسول مترادف بھی ہے, تھوڑا سا فرق بھی. تمام پیغمبران اعظام کو نبی بھی کہتے ہیں, تمام پیغمبران اعظام کو رسول بھی کہتے ہیں, لیکن فرق بھی بتلایا ہے علماء نے کہ نبی میں رسول میں تھوڑا سا فرق ہے, اور یہ بتایا کہ ہر رسول کا نبی ہونا تو ضروری ہے لیکن ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں. جیسے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں اور نبی بھی, اور حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام صرف نبی ہیں رسول نہیں. یعنی جن کے پاس میں مستقل کوئی کتاب آئی ہو, مستقل انہیں شریعت دی گئی ہو, وہ رسول ہیں. اور جو ایسے نہ ہوں بلکہ سابقہ رسول ہی کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے اور اس کی تفہیم کی ذمہ داری اور حکم پروردگار عالم کی جانب سے ان کو ملا ہو, وہ نبی. حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت بڑی تعداد میں اللہ پاک نے بھیجا. قرآن پاک میں تو صرف چند ایک ہی پیغمبروں کے نام آئے, لیکن بہت بڑی فہرست ہے وہ جس کے نام کا پتہ نہیں. معلوم تو اس وقت میں ہوگا جبکہ اللہ بتائے. اللہ نے ہم کو انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں دو باتیں بتائیں. ایک تو یہ بتایا کہ ہم نے کچھ کے حالات بتائے اور کچھ کے حالات نہیں بتائے. منہم من قصصنا علیہ ومنہم من لم نقصص علیہ. کچھ کو تو ہم نے بیان کیا ہے آپ کے سامنے اور کچھ کو بیان نہیں کیا. جن کو بیان نہیں کیا ان کا پتہ نہیں. احادیث مبارکہ کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں, ہزاروں نہیں بلکہ ایک لاکھ سے متجاوز انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعداد ہے. جہاں تک کتابوں کا تعلق ہے تو کتابیں بہت کم آئی, لیکن کتابوں کے سمجھانے والے بہت بڑی تعداد میں آئے. اس سے افراد کی اہمیت سمجھ میں آتا ہے. اسی لیے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسلک اہل حق کی وضاحت کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا, کتاب اللہ سنت رسول اللہ اور رجال اللہ کے ذریعے سے تعلق مع اللہ قائم کرنا یہ اہل سنت کا کام, اور یہ اہل سنت کا مسلک. اس بات سے یاد رکھیں اس بات کو کہ خالی کتاب کافی نہیں ہے, اور بغیر کتاب کے کسی فرد کی رہنمائی بھی ناتمام رہ جاتی. ہم کو کتاب کی بھی ضرورت ہے اور کتاب کے سمجھانے والوں کی بھی ضرورت ہے. اور بولتے بس قرآن حدیث سے نام کسی سے لینے کرنے کی کیا ضرورت ہے. اگر ایسا ہوتا تو یوں ہوتا قرآن پاک میں, اہدنا الصراط المستقیم صراط القرآن والحدیث. صراط مستقیم ہم کو دکھلا دے, یعنی قرآن کا راستہ حدیث کا راستہ. یعنی فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, ان کا راستہ جن پر اے اللہ آپ نے انعام فرمایا. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اتبع سبیل من اناب الی، جو میری طرف متوجہ ہے اس کے راستے کی پیروی کرو. اس لیے اہمیت سمجھے، کتابیں کم آئیں، کتابوں کو سمجھانے والے زیادہ آئے. افراد کو سمجھو کتاب کی مدد سے، کتاب کو سمجھو افراد کے ذریعے سے. انسان کو صرف قانون کافی نہیں ہے، قانون کو عملی طور پر بتلانے والا بھی ضروری ہے. بہت بڑا فرق ہوتا ہے پریکٹیکل میں تھیوری میں، بہت بڑا فرق. کتاب دیکھ کے کوئی تیراک نہیں بن سکتا، ہے نا؟ کتاب دیکھ لی تیرنے کے سلسلے میں، کیا کرنا؟ کپڑے زیادہ ڈھیلے ڈھالے مت رکھنا، ہاتھ پاؤں میں لپٹ گئے تو ہاتھ پاؤں مارنے نہیں آتا ہے قانون. اور کیا کرنا، جب چھلانگ لگاؤ تو سانس اچھی طریقے سے کھینچ کے روک کے چھلانگ لگانا، اور جب تک کہ پانی کے اندر ہے سانس مت لے، دوسرا قانون. تیسرا قانون ہے، جو ہی تمہاری باڈی پانی کے اندر جانے کے بعد اوپر آ جائے تو فوراً کوئی اور زاویے سے مت لیٹ جانا پانی میں، اوندھے رہنا، ایک تیسرا قانون ہے. اور چوتھا قانون کیا ہے، ہاتھ پاؤں چلانا شروع کر دینا، دونوں ہاتھوں سے پاؤں پانی پیٹ کے نیچے کھینچو اور دونوں پاؤں کو پانی پر مخصوص انداز سے مارو کہ تمہاری رفتار آگے بڑھ سکے، اور سانس لیتے ہوئے اپنے سر کو اوپر رکھنے کا پورا خیال رکھو. یہ سارے قانون پڑھ لیے، پڑھ لینے کے بعد میں اس کو لیا کے بولی کے کنارے پہ کھڑا کر دیے، جناب قانون پڑھ لیے، چلو چھلانگ لگا دے، کیا لائے گا؟ کل لائے گا نہیں لائے گا؟ جی سب کو معلوم ہے کہ قانون صرف کافی نہیں ہے، یعنی صرف جان لینا کسی چیز کا کافی نہیں ہے، بتانے والے کی پریکٹیکل پریکٹس کرانے والے کی عملی حیثیت سے نمونہ پیش کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے. پوری دنیا میں یہی قانون نافذ. اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ صرف کتابیں کافی ہوتی تو کالجوں کی ضرورت نہیں تھی، یونیورسٹیوں کی ضرورت نہیں تھی، اور میڈیکل کالجوں کی ضرورت نہیں تھی. ڈاکٹری کی تو پوری کتابیں موجود ہیں، انجینئرنگ کی پوری کتابیں موجود ہیں، پروفیسری کی پوری کتابیں موجود ہیں، لائبریری کی پوری کتابیں موجود ہیں. پھر ایسی صورت میں یہ سب کی کیا ضرورت ہے کہ ایک ایک کالج کے پیچھے کروڑوں روپیہ خرچ، ضرورت ہی کیا ہے؟ کتابیں موجود ہیں، وہ پڑھو، پڑھ کے انجینئر بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ، دیکھو کیا آباد ہوتا ہے. اگر کتاب پڑھ کے ڈاکٹر بن گئے قائم آبادی بڑھ جاتی. ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان کو رہنمائی کے واسطے کوئی اس کے لیے رہبر ہو، کوئی اس کا رہنما ہو، کوئی اس کو عملی طور پر بتلائے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اللہ کی مرضیات کیا ہیں، اللہ کا قانون کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے. ساتھ کتاب کافی ہے، بلکہ اگر کوئی سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے تو اسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کبھی بھی دین کی حقیقت اسے نہیں مل سکتی، اور کبھی بھی وہ منشاء ربانی کے مطابق عمل نہیں کر سکتا. یہ تو تشریحات شروع کر دیں گے لوگ، صلاح کا لفظ ہے، صلاح قائم کرو، کیا مطلب؟ صلاح تو دعا کو بھی بولتے ہیں، صلاح تو درود کو بھی بولتے ہیں، صلاح تو نماز کو بھی بولتے ہیں، ہے نا؟ صلاح تو دعا کو بھی کہتے ہیں. پھر ایسی صورت میں کیا قائم کرنا، الفاظ میں تو بڑی غیر معمولی وسعت موجود ہے. حکم آت الزکا، زکات دو. اگر زکات کے معنی زکات کے ہی لے لیے جو معروف اصطلاح میں ہے، زندگی میں ایک خط دے دینے کے بارے میں بولتا ہوں، قرآن شریف کے عمل کر لیا حصہ ختم. اس واسطے کہ قرآن شریف میں کہیں بھی نہیں ہر سال دو ہے. جن کے اوپر کتاب اتری ان سے پوچھنا کہ یہ حکم کا کیا مطلب. اسی لیے حق تعالیٰ جل شانہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسانوں میں سے کچھ لوگوں کا انتخاب فرمایا جو پوری عالم انسانیت میں سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے بہتر اور سب سے زیادہ عمدہ خصوصیات اور صفات کے حامل ہوتے ہیں، اور ان کو اپنی وحی اور اپنے پیغام کے پہنچائے جانے کے لیے متعین فرمایا، ان کو کہتے ہیں نبیین۔ ان سب کو ماننا ضروری ہے۔ نو کو اللہ نے بھیجا، سب کو پیغمبر مان۔ فرق یہ ہے کہ جس زمانے کے جو پیغمبر ہیں، اس زمانے کے رہنے والے لوگوں کے واسطے اس پیغمبر کی مکمل اطاعت و اتباع ضروری ہے، لیکن اس پیغمبر کے اس دنیا سے گزرنے کے بعد اگر کوئی دوسرا پیغمبر آ جائے تو پھر ایسی صورت میں جس قوم میں ان کو بھیجا گیا ان کو ان کی بات ماننا ضروری۔ چنانچہ ہم سب کو معلوم ہے کہ سب سے اخیر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اس واسطے ایمان تو سب پر ہوگا۔ چنانچہ سورۃ البقرہ کے آخر میں کیا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب نے اللہ کے پیغمبروں پر ایمان، سب پر ایمان۔ لیکن جب اخیر میں نبی اخیر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے تو ایمان تو سب پر ہوگا لیکن اتباع ابھی ان کی ہو۔ اسی واسطے خاتم النبیین بھی ماننا ضروری ہے۔ آپ نے بتا دیا نا، خاتم النبیین لا نبی بعدی، خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں۔ اور آپ نے بتایا میرے بعد میں 30 دجالون کذابون ہوں گے، سب زام باطل میں گرفتار ہوں گے کہ وہ نبی ہیں، آگاہ ہو جاؤ کہ میں آخری نبی، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں۔ اسی لیے اب جو بھی دعویٰ کرا کسی بھی قسم کی نبوت کا، پکا جھوٹا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یوں کہتے ہیں کہ اگر کوئی دعویٰ کرا نبوت کا، اگر کوئی پوچھے کہ کیا دلیل ہے تمہارے نبی ہونے کی، تو یہ دلیل پوچھنا خود گمراہی ہے۔ اس واسطے کہ دلیل پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی کچھ چانس ہے سمجھ رہا، خود غلط ہے۔ تمام پیغمبروں پر ایمان کے ساتھ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان۔ ان پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ جل شانہ کی جانب سے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجی گئی شخصیت، یہ ماننا۔ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چھوٹی سی کتاب تعلیم الاسلام میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا کیا مطلب ہے، ان کی چھوٹا سا سوال اس کا جواب دیا۔ اس میں لکھے ہیں چار باتوں کو ماننا ہے، اللہ کی جانب سے سچے بھیجے ہوئے تسلیم کرنا، واقعی اللہ نے میری رہنمائی کے لیے ان کو بھیجا ماننا، دوسرے پوری مخلوق میں ان کو سب سے افضل سمجھنا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تحدیث نعمت کے طور پر ارشاد فرمایا، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں پورے بنی آدم کا سردار ہوں اور فخریہ نہیں بطور تحدیث نعمت کے۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء ہیں، جتنے پیغمبران اعظم آئے تمام پیغمبروں کو ان کی پیغمبری کو تسلیم کرنا ضروری تھا۔ انہوں نے کہاں سے بیان کیا ہے؟ انہوں نے بیان کیا قرآن سے۔ قرآن پاک میں حق تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، ہم نے عہد لیا نبیوں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے عہد لیا نبیوں سے۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب دے دوں، حکمت سے نواز دوں، پھر تمہارے پاس میں وہ پیغمبر آئے تو تم ان پر ایمان لاؤ. تو امت کو تو اپنے نبی کو ماننا تھا, اور نبی کو اپنی نبوت کو ماننے کے ساتھ ساتھ نبی آخری زمانے کی نبوت کو بھی ماننے کا باقاعدہ حکم تھا, اسی واسطے نبی الانبیاء بولو. پھر یہ جو جملہ تھا کہ صاحب میں بنی آدم کا سردار ہوں, بنی آدم کے سردار بولے تو بہرحال حضرت آدم تو الگ ہو گئے, حضرت آدم تو بہرحال الگ ہو گئے. اس وقت بنی آدم تو آدم کی اولاد کو کہتے ہیں, آپ نے فرمایا میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں, تو حضرت آدم تو بہرحال مستثنا ہو گئے. اس لیے آپ نے اپنے اس ارشاد میں فرمایا آدم وما سواہ تحت لوائی, آدم و آدم کے علاوہ جتنے سب کے سب میرے پرچم کے نیچے ہوں قیامت کے دن. تو آپ کی افضلیت کو تسلیم کرنا پوری مخلوق. لیکن جب کسی کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے تو کوئی ایسا انداز مت اختیار کرنا کہ کسی دوسرے پیغمبر کی شان میں کوئی گستاخی ہو جائے, کوئی تنقیص ہو جائے, اس کی اجازت نہیں ہے, حرام ہے, حلال اطلاق بول سکتے ہیں. دوسری چیز کیا ماننا, پوری مخلوق میں سب سے افضل ماننا. تیسری چیز پوری مخلوق میں ان سے سب سے زیادہ محبت رکھنا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اور چوتھی چیز, بولے جیسا سننا, ان کے نقش قدم پہ چلو. جو رسول ہوں گے, جو سب سے افضل ہوں گے, جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہوں گے, ان کی سنیں گے یا کسی اور کی؟ بھائی اس وقت میں آپ کی طرح میں ایک سال گئے ہیں, بس انتظام کے تحت ملا, ایک کو بول دیے کہ صاحب آپ کی نگرانی رہیں گی, آپ ذمہ دار ہیں, باقی آپ سنا کچھ سنا دینے کا معمول بنا چل رہا کام اس وقت میں. لیکن اگر اس وقت میں ایسا ہوا کہ پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ عظیم المرتبت مذہبی لین کی اسلامی حقانیت کی بنیاد پر اہل علم کا پورا طبقہ, جن کو پوری روئے زمین پر سب سے زیادہ عظیم الشان عالم دین, سب سے زیادہ عالم ربانی, اور سب سے زیادہ قرآن و سنت کا ماہر قرار دے دیا ہو, اگر وہ آ جائے اور وہ بابو تشریف فرما ہو اور میں اپنی ہی چلا رہا ہوں, کیا بولیں گے ببلی؟ آپ سب تو سنتے رہتے ہیں, بولتا حضرت آئے نا تو ان کی سنتے, وہ کچھ بول رہے ہیں میں بھی کچھ بول رہا ہوں, کیا بولیں گے تم؟ خیر ہو جی, تمہارے کو بہت سنے کر رہا ہوں, سننے اہمیت نہیں دیتا آدمی, پھر چھوٹے کو اہمیت نہیں دیتا. بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لی, پوری مخلوق میں افضل مان لی, پوری مخلوق میں سب سے زیادہ محبت کا ان کے ساتھ میں اظہار ہے, لیکن جب بات ماننے کا نمبر آتا ہے کسی اور کی مان لی, کیسا ایمان ہے؟ اس سے زیادہ آسانی سے سمجھ میں آنے کے واسطے ایک بات اور بھی ہم اور عرض کیا کرتے ہیں تمثیل کے طور پر. ہم کو معلوم نہیں کسی جگہ جانا ہے, ایک صاحب نے بلا بھیجا, جانا ضروری ہے لیکن کیسے جائیں ہم کو معلوم نہیں. کوئی بہت بڑی شخصیت بول بھیجائے کہ صاحب آپ کو آنا ہے, بولے کہاں آنا ہے؟ مثال کے طور پر یاقوت پورا آنا. اب وہ جو صاحب کو بولے آنا ضروری ہے, انہوں نے صاحب میں معلوم نہیں یاقوت پورا کہاں ہے, کون سے شہر میں ہے. ارے بہت مشہور محل ہے, میں یہاں حیدرآباد میں ہے, مشہور محل ہے. نہیں صاحب میں حیدرآباد دیکھا جی. میں نے ایسا کرو, فلانے ٹرین آتی ہے اس کی ساتھ بیٹھ جاؤ, یہ نمبر ہے اس کا, یہ ٹائم ہے اس کا, شہر کو آ جاتا. پھر کیا کرنا, وہاں سے ایسا کرو کہ وہاں سے اترنے کے بعد میں اسے حیدرآباد کو اترتے, وہاں سے تم حیدرآباد فلانے شہر کو آ جاؤ, پھر وہاں سے ایسا کرو کہ جناب دارالشفا تک آ جاؤ, پھر ایسا کرو کہ وہاں سے ذرا سی پوچھنے والوں سے بھول گیا, میں آنا مشکل ہے, میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ ہے. بلانے والا جب دیکھ لیا کہ بیچارہ بہت ہی پریشان ہے اور اسے سمجھ میں راستے واسطے نہیں آ رہا ہے, تو بولے کہ آنا ضروری ہے, ایسا کرو کہ تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, میں ایک آدمی کو بھیج رہا ہوں اس کے ساتھ آ جاؤ. صاحب بہت اچھا, بالکل آسانی ہو جائیں گے. بلانے والا خود بھیجا کہ بس ان کے ساتھ میں آ جاؤ. جانا آسان ہے کہ نہیں ہے؟ اب علامتیں بتا دیے, نامہ بتا دیے, سب کچھ ہو گیا, وہ صاحب پہنچ گئے, دیکھ کے پہچان لیا کہ ہاں یہی صاحب, نام بھی وہی ہے, ہولیا بچرا بھی وہی ہے. اب وہ بولے کہ چلیے آپ کو فلانے صاحب بلایا ہے نا, میں آپ کو لے آنے کے بعد سے آیا ہوں. بولے تو اچھی بات ہے, بول کے تیار ہو گئے. اس کے بعد میں پہنچ گیا ریلوے اسٹیشن کو تو دو گاڑیاں آئی ہوئی تھی, ایک پرانی تھی ایک نئی. تو یہ بلا کے لے جانے والے صاحب ہو رہے, یہ پرانی گاڑی میں ٹھیک کر رہا ہوں, وہ ٹرائی دکھ رہی تھی, یہ نئی میں دیکھ رہی ہے. ڈرائیور مانے جیسا میں ذرا سمجھو اچھی طریقے سے ہم کیا عرض کرنا چاہ رہے ہیں. بیٹھ کے آ گئے اس میں, اس کے بعد میں بولتے کہ صاحب اب یہاں اتر گئے, اب یہاں سے ایسا کرو, یہاں سے جو پیدل جانے کا راستہ ہے پیدل چلے جائیں گے, گاڑیاں وغیرہ نہیں ملتی, یہ رش کا زمانہ ہے, اور جناب ادھر آٹوؤں بھی بند رہتے, بساں تو خیر چلتے ہی نہیں ہیں, ٹریفک جام ہو جانے کی وجہ سے وہ گاڑیوں کی آوت جاوت ہوتی ہے, پیدل ہی جانا ہے. اچھی بات ہے, ایسا چلو, یہ گلی میں سے چلو. انہیں کیا بولتا, یہ جس گلی میں آپ چلو بولے نا وہ ذرا پتلی ہے, ادھر کی جو گلی ہے نا ذرا چوڑی ہے, ادھر جائے گی. کیوں بھائی, اس کا نام ماننا ہے, ڈرائیور ماننا ہے اس کا جی. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بھیجا کہ بندو بس ان کے پیچھے پیچھے آ جاؤ, ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سچائی والا راستہ چلو, تو ان کو ماننے والا کیا کہتا ہے, بولے صاحب یہ زمانہ سچائی کا نہیں ہے, یہ سیدھے راستے پہ چلو پر نہیں, وہ بہت تنگ راستہ ہے, یہ جو راستہ ہے یہ بہت چوڑا ہے. چل رہا نہیں ہے حال اس وقت میں, حقیقت خرافات میں ہو گئی, تماشا سمجھ لیا لوگوں نے دین کا. یہ بات ماننا کسی چیز کا کوئی معمولی سی چیز نہیں, بہت ساری چیز ہے. قربان و حضرات صحابہ کرام پر ان لوگوں نے مان کے بتایا, اور قیامت تک کے انسانوں کے واسطے مینار نور بن گئے. ایک صحابی تھے, ابھی صحابی نہیں بنے تھے, ایک عورت سے تعلق, جب بھی جا رہے آ رہے ہیں اس سے ملنا جلنا بات چیت کرنا, اس کے گھر میں ٹھہرنا, سب کچھ. مطلب نکلے تو پھر اس کے گھر کے سامنے سے گزرے تو اس کو بات بھی کرے, اس کے گھر میں بھی گئے, سب کچھ ہوا. پھر اس کے بعد میں وہاں سے آگے کو بڑھے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر بھی آپ کی معجزہ تھی, ہے نا. ایک مرتبہ اگر آپ کی نظر عنایت کسی پر پڑ جاتی تو زندگی میں انقلاب برپا ہو جاتا. بس وقت آ گیا تھا ہدایت کا, دل کی دنیا بدل گئی, ایمان قبول کر لیے. اب اس کے بعد واپس جا رہے, واپس جاتے ہوئے وہی راستے سے واپس جا رہے ہیں تو گھر میں لاؤ, دور سے دیکھیے وہ عورت, مگر ان کی حالت بدلی ہوئی ہے, سر نیچے نگاہ نیچے چلے جا رہے ہیں. وہ سوچ رہی کہ گھر چونکہ دور ہے تو شاید ایسے آ رہے ہوں گے, آنے کے بعد متوجہ ہوتے ہوں گے. قریب آ گئے, چال بدلی ہوئی ہے, انداز بدلا ہوا ہے, چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں. پہلے تو تعجب سے دیکھتے رہے, اس کے بعد میں جب سامنے سے بھی گزر جا رہے ہیں تو آواز دی گئی, ادھر چلے بغیر ملے کدھر چلے. چلتے چلتے نگاہ نیچے سامنے, پلتے نہیں کچھ نہیں, بس یہ وہ گیا وہ زمانہ تو میں مان لیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو میری زندگی ایک دم دوسری ہے, وہ نہیں ہے جو پہلے تھی. سوا سے علامہ اقبال نے کہا تھا, چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ, جب میں مسلمان ہوں کہتا ہوں تو لرزنے لگتا ہوں اس واسطے کہ لا الہ الا اللہ کی مشکلات کیا ہیں جانتا. ایسے اسلام ایمان کا تصور نہیں تھا وہاں کہ حضور کو مان بھی لو اور حضور کی کچھ نہ مانو, ایسا تو وہاں ایمان کا تصور ہی نہیں. وہاں تو مکمل طور پر سموتاد تھی, مکمل طور پر تفویض تھی, جو حکم ملا اس کے واسطے تیار تھا. ایک جنگ کے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے مشورہ کیا, کہہ رہا ہے تم لوگوں کی. حضرات صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جیسا منشا ہو, آبادی میں رہ کر مقابلہ کرے اس کے لیے تیار ہے, آبادی سے باہر نکل کے مقابلہ کرنے ہو گئے اس کے واسطے تیار ہے. اور پھر آپ نے حضرات انصار وغیرہ سے اس سلسلے میں مشورہ کیا, تو حضرات انصار کے نمائندے نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے حکم پر مکمل طور پر چلنے کو تیار ہیں, اور اگر آپ نے ہم کو کہہ دیا کہ سمندروں میں چھلانگ لگا دینی ہے تو ہم اس کے واسطے بھی تیار ہیں. یہ قصہ تھا وہاں ماننے مانا, ان لوگوں نے تو ایسا مانا تھا کہ جب شراب کی حرمت اتری, دوسرے ملک سے شراب لائی جا رہی کر زر کثیر خرچ کر کے, بہت مانگ کی وہ چیز ہے, بڑا اس کا کاروبار اور تجارت ہے, اور بڑے مشکلوں میں بھر بھر کے لائی گئی اتنی مشقتوں کے بعد. ابھی مدینہ کے شہر میں داخل ہونے والے ہیں, کسی نے اطلاع دے دی کہ شراب تو حرام ہوگی, تو انہوں نے اونچائی پر لے جا کر وہ سارا شراب کے جتنے برتن تھے ان کے پاس میں اس زمانے کے, ان تمام کو توڑ ڈالا. اللہ نے حرام کر دیا تو غصہ ختم ہو گیا. کیفیت ماننے کی, نبی کو ماننے میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ ان کو اللہ کا سچا رسول سمجھنا, ان کو پوری مخلوق میں افضل جاننا, اور ان سے سب سے زیادہ محبت رکھنا, اور ان کا کہا ماننا. یہ چار چیزوں کو ماننا یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا. یہ سوال اور یہ جواب تعلیم الاسلام میں لکھا ہوا ہے. یہ ایک پہلو ہے گفتگو کا نبیین سے متعلق ذہن میں رکھنے کا کہ ہم پیغمبر کو مانتے ہیں تو اس حیثیت سے ماننے کا خاص اہتمام کرنا ہے. دوسرا ایک پہلو اور ہے, وہ یہ ہے کہ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا تعلق کیسا ہو, اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مجھ سے تعلق کیسا ہے. اس کے سمجھانے کے لیے ہمارے اکابر نے آسانی سے سبق یاد رکھنے کے واسطے کچھ موٹی موٹی باتیں بتائیں. یوں فرمایا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاہ کو بھیجا, اس کے واسطے قرآن پاک کی آیت معلوم کرنی چاہیے. قرآن پاک میں کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, پیغمبر کو ہم نے اس لیے بھیجا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے, اور پیغمبر کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے. تو کیا بنا کے بھیجا اللہ نے ان کو؟ مطاع بنا کر بھیجا, جن کی اطاعت کی جائے. اطاعت بولے تو جیسا بولے ویسا سننا. اور کیا فرمایا؟ یوں فرمایا واتبعوہ, اور فاتبعونی, میری اتباع کرو. معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متبوع ہیں, جن کے نقش قدم پہ چلا جائے. ایسی حق تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا یعلمہم الکتاب, اور آپ نے اپنے بارے میں فرمایا انما بعثت معلما. معلوم یہ ہوا کہ آپ معلم ہیں. ایسے ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ, یہ لوگوں کی تربیت بھی کرتے ہیں, تزکیہ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ مزکی بھی ہیں. اور ایسے ہی حق تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ارشاد فرمایا مبشرہ ونذیرہ, ہم نے آپ کو بھیجا مبشر بنا کر, نذیر بنا کر, خوشخبری دینے والا, ڈرانے والا بنا کر. یہ سب جن جن حیثیتوں سے بھیجا ان تمام حیثیتوں سے ماننا, ایمانیات کا حصہ چل رہا نا, تو ان تمام حیثیتوں سے ماننا ہے. جب ان تمام حیثیتوں سے ماننا ہے تو ہر ماننا ایک تقاضا رکھتا, نہیں رکھتا. معلم ہے وہ ایک تقاضا ہے اس میں, مزکی ہے وہ تو ایک تقاضا ہے اس میں, متاع ہے تو ایک تقاضا ہے اس میں, متبوع ہے تو ایک تقاضا ہے اس میں, بشیر اور نذیر ہیں تو ایک تقاضا ہے اس میں, اور خاتم النبیین ہے وہ قرآن پاک میں, تو اس میں ایک تقاضا ہے. وہ تقاضوں کو پورا کرنے کی صورت میں اپنا کنیکشن ان سے صحیح رہتا, ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے امتی کا تعلق پیغمبر سے ان نورانی تاروں کے ذریعے سے قائم رہتا ہے. وہ سکھانے والے ہیں تو یہ سیکھتا ہے تو ایک تار مربوط, وہ تربیت کرتے ہیں یہ تربیت پاتا ہے تو یہ دوسرا نورانی تار ہے جس سے آپ سے تعلق قائم ہو گئے. وہ متاع ہے یہ ان کی اطاعت کرتا ہے تو ایک تیسرے تار سے ان کا نورانی تار سے تعلق قائم ہو گئے. وہ مطبوع ہے میں ان کی اتباع کرتا ہوں تو یہ نورانی تار سے میرا ان سے تعلق قائم ہوتا ہے. وہ ڈرانے والے ہیں تو میں ان کی ڈرائی ہوئی چیزوں سے ڈرتا رہتا ہوں تو اس اعتبار سے نورانی تار سے میرا ان سے تعلق قائم ہوتا ہے. وہ خوشخبریاں سنانے والے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں تو اس کے ذریعے سے میرا ایک تعلق قائم ہوتا ہے. وہ خاتم النبیین ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے لائے ہوئے کاغذ کو, ان کی دی ہوئی تعلیم کو, ان کی عطا کردہ پیغام کو اور ان کے دیے ہوئے ہدایت نامے کو جاری رکھنے کے واسطے میری جانے سے جدوجہد و محنت ہو, اس سے میرا ایک تعلق قائم ہو. جیسے کہ یہ تمام اعتبارات سے اگر تعلق قائم ہوا تو یہ مضبوط سے مضبوط تر اور کامل اور مکمل تعلق ہوتا ہے. اور اگر ایسا ہوا کہ کوئی تار ہے کوئی تار نہیں ہے تو ایسی صورت میں تعلق اسی اعتبار سے کمزور ہے. اور اگر کوئی سا بھی تار قائم نہیں ہے تو پھر تعلق کہاں کا ہے؟ اسی بات سے یاد رکھنا چاہیے, آپ نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی, جو میرے طریقے سے ہٹ گیا یا اعراض کر لیا رخ پھیر لیا تب اس سے میرا تعلق کہاں؟ میری آپ کی دینی حیات وابستہ ہے اس مبارک ذات بابرکات کے ساتھ تعلقات کو استوار کرنے. یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جس سے ہماری حیات وابستہ ہے, حیات روحانی, روح کی حیات, جسم کی حیات روح سے, روح کی حیات اس پیغام کے ساتھ میں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچا. صاحب یہ تعبیر تو سمجھ میں نہیں, ذرا پہلے نئی قسم کی تعبیر لکھ رہی بلکہ کسی کے ذہن میں آ رہا ہوں گا بھائی نئی تعبیر نہیں ہے پرانی تعبیر ہے. یہ دیکھو اللہ پاک کیا کہتے ہیں قرآن پاک میں, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو قبول کر لو اس بات کو, قبول کر لو اللہ کی بات کو, اللہ کے رسول کی بات کو, جب وہ تم کو بلائیں ایسی چیز کے طرف جو تم کو زندگی بخشے. اس سے زیادہ سریع جملہ اور کون سا ہونا ہے بولیے. چونکہ جبرائیل امین وہ پیغام لے کر آتے ہیں جو ہماری روحانیت کی زندگی کا سامان ہوتا ہے, اس واسطے ان کو روح بھی بولتے ہیں. فرشتے کو روح کے واسطے بولتے ہیں, وہ پیغام لاتے ہیں جو ہماری روح کی روح ہے. ان تمام اعتبارات سے اپنا تعلق ان سے قائم کرنا, قائم ہوا نہیں, کون سے تار مضبوط ہے کون سا نہیں ہے وہ ذرا دیکھ لینا, جو کنیکشن ٹوٹا ہوا ہے وہ جوڑ لینا, اور جو کنیکشن قائم ہی نہیں کرے قائم کر لینا. دو قسم کی چیزیں ہیں ہمارے پاس میں, یا تو قائم ہی نہیں ہے یا قائم کرے تو میں نے ٹوٹ گیا. قائم ہی نہیں کرے تو قائم کر, قائم کرے تو ٹوٹ گیا کہ جوڑ. ہمیں ایسا فکر کرتے رہتے, ایک فیکٹری میں گیا تھا میں, لے کے گئے صاحب مون صاحب آئے ملک بہت شوق سے لے کے گئے, مون صاحب ذرا چل کے دیکھو آپ ہمارے پاس میں جو ہے وہ کئی لاکھ روپے تو اس کا خالی کرنٹ کا بل آتا, یہ ہوتا اور وہ ہوتا اور دھاگا بننے کی مشین میں لے کے چلے گئے. ایک جگہ ڈاری میں سے روئی پڑی ہوئی ہے, وہ ایک جگہ بہت بڑا جی شیپ کے جیسا ہے اس میں وہ پوری روئی بھر دی. وہاں سے لے کے گئے, گھما لیتے پھراتے, بولے یہاں سے روئی صاحب یہاں سے یہاں اترتی, یہاں سے اترنے کے بعد میں وہ مشین میں جاتی, وہاں جا کے پورا برادہ ہو جاتی, فولڈر ہو جاتی, پھر وہاں سے وہ تار بننا شروع ہو جاتا اور ایسا ہی نکلنا شروع ہوتے, اور یہ پورا کنیکشن ہے ایسا ہے ویسا ہے, یہاں سے پورا کنٹرول ہوتا. اور کوئی عملہ ہے, یہ اسٹاف ہے, یہ مسلسل ہر جگہ دیکھتے رہتا, کہیں سے جو بھی وہ مشین چلنے کے درمیان میں تار جا کہیں ٹوٹا گیا بول کے, اور ٹوٹا بولتے ہی انہیں فوراً جا کے اس سے جوڑ دا, پھر وہ حضر معمول چلنا شروع. پوری نگرانی کہیں سے کوئی کنیکشن ٹوٹ رہا تو نہیں بول کے وہ دیکھ رہی دنیا, جس کو پہن لے کے اپن نام مرس رہے.
تازہ کہیں سے ٹوٹ جائے تو اس کی نگرانی کرنے والا ہے.
تعجب ہے کہ اس کے ساتھ ہماری آخرت کی ہمیشہ کی زندگی وابستہ ہے, ہمیشہ کی سرخروئی سربلندی جن مسائل سے وابستہ ہے, اس میں سے میرا تعلق کیسا ہے کیسا نہیں ہے اس کی فکر ہی نہیں ہے, پوری زندگی گزر جائے گی. بس بھائی اس کا خیال رکھنے کی کوشش کیجیے. اتنا مقررہ وقت ہو گیا, تعالیٰ جل شانہ صحیح معامل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد ولک الشکر. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد يا رب العالمين. اللهم زيننا بزينة الإيمان وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك. اللهم اجعل حبك احب الاشياء الينا واجعل خشيتك اخوف الاشياء عندنا واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق الى لقائك. واذا اقررت اعين اهل الدنيا من دنياهم فاقرر اعيننا من عبادتك. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك وطهر قلوبنا عن غيرك. اللهم انا نسالك سعادة الدارين ونسالك ربنا حسن الخاتمة. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك, ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد الولاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من موت الفجاءة. اللهم إنا نعوذ بك من موت الهم ونعوذ بك من موت الغم. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واحشرنا مع الأبرار. وصلى وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه اجمعين. الحمد لله.